السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے. 18 رکوعوں کا مطالعہ مکمل ہوا. قرآن حکیم کی بنیادی دعوت، بنی اسرائیل کا تذکرہ، تحویلی موضوعات، ابراہیم علیہ السلام کی مرکزی شخصیت کا تذکرہ اور تحویل قبلہ کا موضوع جس سے تحویل امت کا بھی اعلان ہوا، یہ مضامین مکمل ہوئے. یہ ایک حصہ سورۃ البقرہ کا مکمل ہوا جس میں سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر ہماری عبرت کے لیے زیادہ تھا. اب جو سلسلہ کلام ہے رکوع نمبر 19 سے لے کر رکوع نمبر 40 تک، یہ 22 رکوع بنتے ہیں، یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے مخاطبت ہو رہی ہے. اسی لیے سورت کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان دیا سورۃ الامتین، ایک وہ سورت جس میں دو امتوں کا ذکر آ رہا ہے. اب ہم سے خطاب ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہو رہا ہے آیت نمبر 153 سے. اس کے بھی چند موضوعات کو نوٹ کر لیجئے. استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو واضح فرمایا ہے. چار بڑے بڑے موضوعات مستقل آئیں گے ان 22 رکوعوں میں. نمبر 1، عبادات. عبادات میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، قربانی بھی ہے. تو عبادات تفصیل سے ذکر آئے گا، یعنی بار بار ذکر آئے گا. نمبر 2، معاملات. معاملات کے ذیل میں حلال اور حرام کے بارے میں رہنمائی، اسی طرح کچھ معاشرتی احکامات، اسی طرح لین دین کے معاملات. تو معاملات کے اعتبار سے بھی خاصی آیات اور تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے. نمبر 3، قتال فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا، اس کے مقاصد کا بھی تذکرہ ہے. تو تیسرا موضوع آئے گا قتال فی سبیل اللہ. اور نمبر 4، انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا. خرچ تو ہر شے کا ہے لیکن مراد ہے اکثر مال کا خرچ کرنا، اس کا تذکرہ آئے گا. تو انفاق فی سبیل اللہ، یہ چار موضوعات ہیں، یہ بار بار دہرا دہرا کر آئیں گے، عبادات اور معاملات اور قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. ان چار موضوعات کے ساتھ ساتھ درمیان میں 5 طویل آیات ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. بڑی پیاری پیاری اور قیمتی آیات ہیں. آیت نمبر 177 ہے آیت الآیات، ایک ہی آیت میں 10 نشانیوں کا بیان. آیت نمبر 164 معاف کیجئے گا، آیت نمبر 164 آیت الآیات نشانیوں کا بیان آئے گا. آیت نمبر 177 آیت البر، نیکی کی حقیقت کا بیان آئے گا، آیت 177. پھر آیت نمبر 213 آیت الاختلاف. سبحان اللہ، لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا رہا، اللہ نے رسولوں کو بھیجا اختلافات رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے. آیت نمبر 213 آیت الاختلاف. پھر مشہور آیت آیت الکرسی، البقرہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. اور پھر آیت الدین، دین کہتے قرض کو، تو قرض سے متعلقہ امور کے بارے میں رہنمائی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، البقرہ 282. یہ ہے 5 بڑی بڑی آیات، 164، 177، 213، پھر 255، پھر 282، 282. پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری مثال دی، ایک ہار ہو مثال کے طور پر، اور ہار میں 4 چھوٹی چھوٹی، یہ کہیے کہ وہ لڑیاں سی ہوں، وہ آپ دھاگے کہیں، موٹا دھاگا کہیں، جو کچھ بھی اس کو کہہ لیں، وہ 4 رنگ کی لڑیاں ہیں. کوئی رنگ ہے بلو ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی گرین ہے، کوئی براؤن ہے. اور وہ اگر اس کو بانٹ دیا جائے تو وہ ایک ایک رنگ مستقل آپ کو ہمیں نظر آئے گا. اور 5 گویا کہ نگینے لگے ہوئے بڑے بڑے، وہ 5 نگینے کیا ہیں؟ یہ 5 بڑی بڑی آیات ہیں جن کا مطالعہ کریں گے بعد میں. تو یہ موضوعات ہیں 22 رکوعوں کے، نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب ہو رہا ہے، ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے. بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا، اب ہم سے مخاطبت. پھر دہرا لیجئے، تحویل قبلہ ہوا تو تحویل امت ہو گئی. اور امت کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ البقرہ آیت نمبر 143، 143، شہادت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے. تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں. اس گواہی دینے کے لیے محنت ہے، مشقت ہے، قربانیاں ہیں، ایثار ہے، صبر ہے، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، مشقتوں کے لیے تیار رہنا، آزمائشوں کے لیے تیار رہنا، یہ بیان بھی آ رہا ہے. اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے. مدد ملے گی صبر اور نماز کے ذریعے سے. اس امت کو بھی کہا گیا تھا, آیت نمبر 46 میں ذکر آیا تھا, صبر اور نماز سے مدد لو. اب ہمیں بھی کہا جا رہا ہے صبر اور نماز سے مدد لو. اس تمہید کے بعد اب آئیے مطالعہ شروع کریں. البقرہ آیت نمبر 153, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر ڈٹے رہنے جمے رہنے کو بھی کہتے ہیں. صبر گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ہے. کیا مطلب؟ گناہوں کی لذت سے بچائیں گے اپنے آپ کو, اس کی اٹریکشن سے بچائیں گے تو گناہ سے بچیں گے. اللہ کی اطاعت میں صبر ہے. کیا مطلب؟ روزے کی مشقت ہے, فجر میں نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے, اینڈ سو آن. تو عبادت کو انجام دینے, اطاعت کو اختیار کرنے کے لیے مشقت کو جھیلنا, یہ بھی صبر ہے. پھر اللہ کے دین کی دعوت پیش کرو گے تو مشقت آئے گی, ریٹیلیشن آئے گی, صبر ہے. اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے میدان میں اترو گے تو بدر بھی سجے گا, احد بھی سجے گا, احزاب کا موقع بھی آئے گا. صبر ہی صبر. اور ایک صبر کیا ہے؟ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکنا. جو دنیا میں ڈوبے گا وہ آخرت کا طلبگار نہیں ہوتا, پھر وہ دین کے لیے قربانیاں نہیں دے سکتا. یہ صبر کا آل انکلوسیو تصور ذہن میں رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر سے تمہیں قوت ملے گی, نماز سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اللہ تمہاری پشپنائی پر ہوگا, تمہارے لیے ڈٹے رہنا جمے رہنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن اللہ کی خاص معیت, اللہ کا خاص ساتھ, اللہ کا خاص کرم فضل وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولكن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. قتال کا بیان آ گیا. ٹھنڈے ٹھنڈے معاملہ نہیں ہے جنت کے ملنے کا. اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے مشقتیں اس قدر ہوں گی کہ قتال کا میدان بھی کبھی سجے گا تو جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا. اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ نے کسی ہمیں پردے میں نہیں رکھا, اندھیرے میں نہیں رکھا. کلیئر کٹ پہلے ہی خطاب, اور پہلے خطاب میں صبر نماز کی بات بھی آ رہی, اور قتال تک جا سکتا ہے معاملہ. جد و جہد کے تقاضوں کا تیار رہنے کو کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ہاں, شہداء کی فضیلت اب ویسے نوٹ کیجئے. یقتل قتل کا لفظ آیا, راہ خدا میں قتل کر ہو جانے والوں کے لیے قتل کا لفظ ہے. البتہ احادیث میں شہید کا لفظ آتا ہے, لیکن اکثر قتل کا لفظ آتا ہے راہ خدا میں قتل ہو جانے والوں کے لیے قرآن پاک میں. لیکن جو اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا, بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا تصور سمجھ نہیں سکتے. شہداء کے بارے میں احادیث میں بڑی وضاحت ہے. ان کی روحیں سبز پرندوں کے مانند جنت میں پھرتی ہیں اور کھاتی پیتی ہیں. اللہ اکبر. سورہ آل عمران آیت 169 میں پڑھیں گے, عند ربہم یرزقون, ان کے رب کے ہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے, مگر ان کی زندگی کو سمجھنا تمہارے لیے ممکن نہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما. یہ دعا کرنی چاہیے. حدیث میں آیا کہ جس نے نہ کسی غزوہ میں شرکت کی, نہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جائے, اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا, تو وہ نفاق کی حالت پر مرا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت. اللہ ہمیں تمنا بھی کرنے کی توفیق دے, اجتماعی جد و جہد اختیار کرنے کی توفیق دے, تاکہ کل کبھی میدان سجے تو یہ گردنیں, جو اللہ کی امانت ہے, خدا کی قسم یہ گردنیں جو اللہ کی امانت ہیں, یہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا موقع میسر آئے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہمیں عطا فرما. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے, اور اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے کچھ آزمائیں گے. اللہ نے پیدا فرمایا ہے, اللہ کو ہماری لمیٹیشنز کا پتہ ہے, ہماری مجبوریوں کا پتہ ہے. کچھ قدر فرمایا, ایبسلیوٹ اور مکمل نہیں, کسی قدر تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے اور مالوں کے نقصان اور جانوں کے نقصان اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے. ثمرات پھل کو بھی کہتے ہیں, اور محنتوں کا نتیجہ. غزوہ تبوک سن 9 ہجری, نکلنا پڑا اللہ کی راہ میں, کھجوریں تیار تھیں, فصل جاتی ہے تو جائے, نکلو راہ خدا میں. اللہ اکبر. اور کبھی کیریئر ہوگا, پروفیشن ہوگا, بزنس ہوں گے چلتے پھرتے مگر راہ خدا میں نکلنے کا تقاضا آئے گا تو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. تیار رہو, یہ آزمائشیں آ سکتی ہیں. اللہ نے اندھیرے میں نہیں رکھا. اللہ کی جنت سستی نہیں ہے. جنت چاہتے ہو, جنت کے درجات کا چاہتے ہو تو مشقتوں سے گزرنا ہوگا. اس کے لیے ذہن تیار کرایا جا رہا ہے. ہاں, وبشر الصابرین, اور صبر کرنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت, یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سمجھی. وہ آخرت سامنے ہو, بندہ سب کچھ تیار ہوتا ہے برداشت کرنے کو اور لٹانے کو. اللہ کی رضا سامنے ہو, اللہ کو پانے اور اللہ کو پا لینے, اور اللہ کی رضا کا شوق جس کے دل میں ہو وہ سب کچھ جھیلنے کو تیار ہوتا ہے. اسے پتا ہے یہ جان اللہ کی دی ہوئی, یہ مال اللہ کا دیا ہوا, یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی, یہ گھر بار اللہ کے دیے ہوئے, یہ جائیدادیں اللہ کی دی ہوئی. اگر اللہ کی راہ میں کام آ جائیں تو اللہ ہی کی ہے نا. اگر اللہ لے لے تو اللہ ہی کا ہے. میں کون ہوں اس پر کوئی چوں چرا کرنے والا؟ رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا, رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا. خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم, تو کیسا؟ اللہ اکبر. الذین اذا اصابتهم مصیبت, یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا انا للہ, تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں, وانا الیہ راجعون, اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. ہاں, پیر میں کانٹا چبھے تب بھی یہ جملہ پڑھنا, حدیث میں ذکر آتا ہے, چراغ بجھ گیا تب بھی حضور نے پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون, بیماری آ جائے, کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی یہ جملہ ادا کرنا ہے. مگر ان مسائل کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی دعوت, اللہ کے دین کی اقامت, اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کے دوران میں آنے والی مشقتوں پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. اس پر اللہ کا انعام سنیے, اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے, اور وہ مشقتوں سے گزر کر ملے گی. اس کے لیے محنت ہے, جد و جہد ہے, مشقتوں کو جھیلنا ہے. ہاں, مشقت اور مصیبت مانگتے نہیں ہیں, تیار رہتے ہیں اس کے لیے, اور آ جائے تو ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ بس صبر کے دہانوں کو کھول دے, اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں. تو اللہ بھی فرماتا ہے ان پر اللہ کی طرف سے عنایات اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو بھائی, صبر کا ذکر بھی آ گیا, نماز کا ذکر بھی آ گیا, مصائب کا ذکر بھی آ گیا, اللہ کی رضا پہ راضی رہو یہ ذکر بھی آ گیا. اب صفا مروہ اور حج اور عمرے کا تذکرہ آ رہا ہے. ذکر کیا تھا نا, عبادات, معاملات, قتال اور انفاق, یہ موضوعات مستقل آئیں گے دوہرا دوہرا کر. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما, تو جو اس گھر یعنی کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر لگائے. وَمَا تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے. صفا مروہ کس کی یاد آتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام, بی بی ہاجرہ, سیدنا اسماعیل علیہ السلام, اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ کو, بی بی ہاجرہ کو, اور دودھ پیتے بچے کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے. پھر وہاں ان کا چکر لگانا, سبحان اللہ, اور معجزے کا جاری ہونا ہمارے علم میں ہے. سورہ ابراہیم میں بھی اشارتاً یہ ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک تو یہ یاد رہے, صفا مروہ کے چکر بی بی ہاجرہ نے لگائے, یہ ادا اللہ کو اتنی پسند, قیامت تک کے لیے اللہ نے جاری کر دیا. ہاں, زمانے جہلیت میں یہاں کچھ بت رکھ دیے گئے تھے, تو صحابہ کرام کے ذہن میں ایک سوال آیا, حضور, یا تو یہ بت رکھے جاتے تھے, یا تو بت پہلے رکھے ہوتے تھے, اب یہ حج کا معاملہ آئے گا یا عمرے کے دوران بندہ جاتا ہے سعی کرتا ہے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یا رسول اللہ, اس کے بارے میں کیا تعلیم؟ تو فرمائیے, یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے, کوئی حرج کا معاملہ نہیں ہے. وہ مشرکین کا طرز عمل غلط تھا کہ بت انہوں نے یہاں پر رکھے ہوئے تھے, ورنہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو حج کا موقع ہو, عمرے کا موقع ہو, بندہ صحیح تو کرے گا. فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر لگائے, اور جو خوشی سے نیکی کرے, کیا مطلب؟ نیکی ہونی چاہیے خوشی خوشی, جبرن نہیں ہے, اللہ کی عبادت محبت کے جذبے کے ساتھ، تو اللہ خوب شاکر ہے، قدردان، علم رکھنے والا ہے۔ شاکر بندوں کے لیے استعمال ہو، شکر کرنے والا، یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا، بندے کے شکر کی قدردانی فرمانے والا۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ زبان ہماری محدود ہے نا، تو ایک لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی۔ اللہ کے لیے استعمال ہوگا، اس کی شان کے مطابق ترجمہ ہوگا، بندے کے لیے استعمال ہوگا، اس کی حیثیت اور اوقات کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ ان فین اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ بڑا قدردان، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے وہ یہود کے جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارات کو چھپایا، ویسے تو کافی باتیں پہلے آ چکی ہیں، کچھ کچھ ذکر ان یہود اور ان کے علماء کے بارے میں آ رہا ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، بے شک جو لوگ اس حق کو چھپاتے ہیں جو ہم نے وعدے، نشانی اور ہدایت میں سے نازل فرمایا ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں وعدے کر دیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر دیگر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ حق کو چھپایا ان یہود نے، ان کے علماء نے، اللہ کی لعنت آتی ہے۔ زمین پر اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو، اللہ کی طرف سے مصائب آتے ہیں، مخلوق کی زبانوں پر بددعائیں آتی ہیں، تو لعنت کرنے والوں میں مخلوقات بھی شامل ہیں کہ جب اللہ کا حکم زمین پر نافذ نہ ہو تو لوگوں پر مصائب آتے ہیں، یہ لعنت کرتی ہے مخلوقات۔ تو جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، اللہ کے پیغام کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، اللہ کی بھی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو وہ حق چھپاتے تھے وہ بیان کریں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ یہ موقع دیا جا رہا ہے توبہ کر لو، اور اس وقت توبہ کیا تھی؟ رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانا، ان پر ایمان لائے بغیر اب کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور واضح کر دو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی نظر کرم فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے، اور اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگو، آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ آج حق کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ اول تو ہماری اکثریت پڑھتی نہیں ہے تو دوسروں کو کیا پڑھائیں گے؟ ہماری اکثریت کو معلوم ہی، دوسروں کو کیا پہنچائیں گے؟ حالانکہ ختم نبوت کے بعد آج ہم پر فرض ہے اللہ کے پیغام کا سیکھنا، عمل کرنا، دوسروں کے سامنے پیش کرنا، نظام کو قائم کرنا۔ یہ کام نہیں کر رہے تو دنیا میں مصائب ہیں، مخلوقات بددعائیں دیتی ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کا معاملہ ہوتا ہے۔ آج ہم پر لازم ہے، اس امت مسلمہ پر، اللہ کے پیغام کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اور اس کے احکام کے نفاذ کے جد و جہد کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال پر مرے کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 164۔